बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है, वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है, और उसी का इत्तेबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़। सामईन, आपका मेज़बान गुलशन नकवी आज की दूसरी मजलिस की नशियात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम कबूल कीजिए। हमारी इस वक्त की नशियात का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और उसके तर्जमे से हुआ। आज सूरह आराफ की आयत नंबर 158 की तिलावत का शरफ हासिल किया कारी जनाब अली अरबाबी ने। थोड़ी देर के बाद आप समाप्त फरमाएंगे प्रोग्राम गिरदो पेश। गिरदो पेश के बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद समात फरमाइएगा तारीखी वाकयात पर मुश्तमिल प्रोग्राम यादों के छरों के। یادوں کے جھروکے کے بعد سنیے گا پروگرام آس پاس، اور پھر ہم اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جبکہ افکار و نظریات ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ قبل اس کے کہ ہم پروگرام گرد و پیش آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں۔ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں، اور اس وقت آپ ہماری یہی نشریات سماعت فرما رہے ہیں، جبکہ رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں، ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahtv.ir۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامن، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں، پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی گروپ 4+1 کے ساتھ صلاح و مشورے کا عمل جاری رکھنے کے لیے ویانا روانہ ہو گئے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ویانا مذاکرات میں اہم معاملات حل ہونے باقی ہیں اور اب امریکیوں کو اہم سیاسی فیصلے کرنے ہوں گے۔ ہندوستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں شدت کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان میں کورونا کے معاملات میں ایک بار پھر اضافہ ہو رہا ہے، اور عراق کی سیاسی جماعتوں کے درمیان حکومت سازی کے معاملے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی گروپ 4+1 کے ساتھ صلاح و مشورے کا عمل جاری رکھنے کے لیے ویانا روانہ ہو گئے ہیں۔ ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی جو جمعے کے دن واپس تہران لوٹ آئے تھے، گروپ 4+1 کے ساتھ صلاح و مشورے کا عمل جاری رکھنے کے لیے آج صبح ویانا روانہ ہو گئے۔ انہوں نے تہران میں اپنے 2 روزہ قیام کے دوران اعلی حکام سے ملاقات اور مختلف تکنیکی اور مشاورتی اجلاسوں میں شرکت کی۔ ویانا میں ایران اور گروپ 4+1 کے درمیان مذاکرات اور نشستوں کا عمل آج سے پھر شروع ہو رہا ہے۔ واضح رہے کہ ویانا میں ایران اور 4+1 گروپ کے درمیان صلاح و مشورے کا عمل مختلف سطحوں پر انجام پا رہا ہے۔ مذاکرات اور تبادلہ خیال کا یہ عمل 3 جنوری سے جاری ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ویانا مذاکرات میں اہم معاملات حل ہونے باقی ہیں اور اب امریکیوں کو اہم سیاسی فیصلے کرنے ہوں گے۔ آج تہران میں ہفتہ وار پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے ویانا میں پابندیوں کے خاتمے کی غرض سے جاری مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال سے صحافیوں کو آگاہ کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کے بقول بہت سے خانے اور کالم تیار ہیں، بین السطور باتوں پر اتفاق ہو گیا ہے، تاہم جو مسائل باقی ہیں وہ انتہائی اہم اور کلیدی ہیں، جن پر خاص طور سے امریکہ کی جانب سے مخصوص اور اہم سیاسی فیصلوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ امریکہ پابندیوں کے خاتمے اور باقی بچے معاملات کے بارے میں جو انتہائی ٹھوس نوعیت کے ہیں اپنے فیصلوں کا اعلان کرے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ویانا مذاکرات کے لیے کسی بھی الٹی میٹم سے متعلق باتوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ امریکی صدر، ان کی خارجہ پالیسی ٹیم اور ویانا میں موجود ان کے مذاکرات کار اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایٹمی معاہدہ ایران کے دم سے باقی ہے، امریکہ کی وجہ سے نہیں، جو اس معاہدے سے ہی نکل گیا اور اس نے اسے نابود کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادے نے ایران چین 25 سالہ معاہدے کے بارے میں کہا کہ یہ معاہدہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک روڈ میپ کے قیام اور تہران بیجنگ تعلقات کو جامع اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں تبدیل کرنے کے نظریے پر استوار ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس روڈ میپ کے تحت اقتصادی، ثقافتی، سیاسی، پارلیمانی اور عدالتی شعبوں سے متعلق شقوں پر عمل درآمد کی ضرورت تھی، اور پچھلے 5 مہینے کے دوران مختلف طرح کے معاہدوں کے لیے حکومت اور وزارت خانوں میں اس پر کافی کام کیا گیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایران کے وزیر خارجہ کے حالیہ دورے بیجنگ کے موقع پر جو معاہدے طے پائے ہیں اور جن معاہدوں پر عمل درآمد کا آغاز ہوا ہے، وہ ایران چین تعلقات میں سنگ میل ثابت ہوں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اگرچہ اس وقت ساری توجہ جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم میں ایران کے نمائندہ دفتر کو فعال بنانے پر مرکوز ہے، تاہم تہران ریاض میں اپنا سفارت خانہ کھولنے کے لیے بھی تیار ہے۔ صدر ایران کے مجوزہ دورے روس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ دورہ روسی صدر کی دعوت پر عنقریب انجام پانے والا ہے، اور حکومت ایران کی متوازن خارجہ پالیسی کے تحت یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ 3 سفارتکاروں کی تقرری کے ساتھ 6 سال کے وقفے کے بعد جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کے ہیڈ کوارٹر میں ایران کے نمائندہ دفتر نے دوبارہ کام شروع کر دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے گزشتہ ماہ دسمبر میں اپنے عراقی ہم منصب فواد حسین کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ سعودی عرب نے اسلامی تعاون تنظیم میں ایران کے نمائندہ دفتر میں تعیناتی کے لیے 3 ایرانی سفارتکاروں کو ویزے جاری کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے حال ہی میں الجزیرہ ٹی وی کو بھی دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ سعودی عرب کی جانب سے 3 ایرانی سفارتکاروں کو ویزے جاری کرنا ایک اچھی علامت ہے۔ رپورٹ کے مطابق 3 ایرانی سفارتکار پچھلے دنوں جدہ پہنچ گئے ہیں، اور اسلامی تعاون تنظیم کے ہیڈ کوارٹر میں ایران کا نمائندہ دفتر بہت جلد اپنا کام شروع کرنے والا ہے۔ سن 2015 میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات منقطع ہونے کے بعد جدہ میں ایران کا نمائندہ دفتر بھی بند ہو گیا تھا۔ ہندوستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں شدت کا سلسلہ جاری ہے، اور پچھلے 24 گھنٹے میں 2.5 لاکھ سے زیادہ نئے متاثرین کا پتہ چلا ہے۔ دریاسنا مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کر کے کہا ہے کہ کووڈ ویکسین لازمی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں تفصیلی رپورٹ خبروں کے بعد پیش کی جائے گی۔ ادھر پاکستان میں کورونا کے معاملات میں ایک بار پھر اضافہ ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان کے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران ملک میں کورونا وائرس کے 4,340 کیس درج کیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران انجام پانے والے تقریباً 50,000 ٹیسٹوں میں مثبت آنے کی شرح 8.71% رہی ہے۔ پاکستان میں اس وقت کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 36,000 کے قریب بتائی جاتی ہے، جن میں سے 781 افراد کی حالت نازک ہے۔ کورونا کے بڑھتے ہوئے معاملات کو دیکھتے ہوئے پاکستان بھر میں پرائیویٹ اسکولوں نے پہلی سے پانچویں کلاس تک کے بچوں کی چھٹی کر دی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ اسکولوں کی بندش کا فیصلہ آئندہ 48 گھنٹے میں کورونا کے معاملات کی مثبت شرح دیکھنے کے بعد کیا جائے گا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ طالبان کے انتباہ کے بعد افغانستان کے صوبے فاریاب کے صدر مقام میمنہ میں 4 روز سے جاری پرتشدد مظاہرے ختم ہو گئے ہیں۔ افغان نیوز ایجنسی آوا پریس کے مطابق طالبان کے اعلی عہدیداروں کے ایک وفد کے دورے کے بعد میمنہ شہر کی صورتحال پرسکون ہو گئی ہے۔ فاریاب جانے والے وفد میں طالبان کے 209 بریگیڈ کے کمانڈر، جوزان کے گورنر، وزیر زراعت اور فاریاب علماء کونسل کے عہدیدار شامل تھے۔ ہفتے کو فاریاب پہنچنے والے طالبان کے وفد نے علاقے کے لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال کی بھی دھمکی دی تھی۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ طالبان انتظامیہ نے اپنے ایک ازبیک کمانڈر کو گرفتار کر کے کابل منتقل کر دیا ہے۔ مخدوم عالم نامی اس کمانڈر پر لوگوں کو یرغمال بنانے کا الزام ہے اور اس سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ طالبان انتظامیہ کے نائب ترجمان انعام اللہ سمنگانی نے قومیتی بنیاد پر مخدوم عالم کی گرفتاری کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ صوبے فاریاب کے صدر مقام میمنہ میں طالبان کے ازبیک اور پشتون دھڑوں میں ہونے والے تصادم میں 7 افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے۔ عراق کی سیاسی جماعتوں کے درمیان حکومت سازی کے معاملے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ بغداد سے ہمارے نمائندے کے مطابق سابق وزیر اعظم اور حکومت قانون اتحاد کے سربراہ نوری المالکی نے اپنی جماعت کے ارکان پارلیمنٹ کی میٹنگ کے دوران بتایا کہ شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی میں شامل جماعتیں دیگر پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات کے بعد نئی حکومت بنانے پر متفق ہو گئی ہیں۔ انہوں نے تمام پارلیمانی دھڑوں پر زور دیا کہ وہ ملک کے سیاسی اور سیکورٹی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر کسی بھی طرح کی کشیدگی اور تناؤ سے دور رہیں۔ نوری المالکی نے بعض سیاسی جماعتوں کے دفاتر اور سفارتی اداروں پر حالیہ حملوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات ملک میں عدم استحکام کا سبب بنیں گے۔ عراق کے حکومت قانون اتحاد کے سربراہ کا کہنا تھا کہ شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی میں شامل جماعتیں مشترکہ قومی اور ملی اہداف کے حصول اور متفقہ حکومت کے قیام کے لیے پوری طرح متحد ہیں۔ ادھر عراقی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ نشستیں رکھنے والے دھڑے کے سربراہ مقتدہ صدر حکومت سازی کے لیے نوری المالکی سمیت دیگر پارلیمانی دھڑوں کے ساتھ اتحاد کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مقتدہ صدر نے کہا ہے کہ وہ کوآرڈینیشن کمیٹی کے ساتھ اتحاد کے بجائے کرد اور اہل سنت جماعتوں کے ساتھ اتحاد کو ترجیح دیں گے۔ مبشرین کے مطابق اگر مقتدہ صدر ایسا کرتے ہیں تو کوآرڈینیشن کمیٹی میں شامل جماعتوں کو اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھنا پڑے گا۔ دوسری جانب عراق کے صدر نے بغداد میں ہونے والے حالیہ دھماکوں کو دہشت گردانہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے اقدامات سے امن اور شہریوں کی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ عراقی صدر برہم صالح نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر لکھا ہے کہ موجودہ حساس حالات میں ہونے والے ان دھماکوں کے ذریعے ہماری اندرونی سلامتی اور استحکام کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک ایسے موقع پر جب ملک ایک طاقتور عوامی حکومت کے قیام کے مرحلے سے گزر رہا ہے، یہ دھماکے ہماری سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ عراق کے صدر نے مزید لکھا ہے کہ حکومت اور اعلی عہدیدار نیک افراد کے تعاون سے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور اس کی جڑیں خشک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ واضح رہے کہ عراقی ذرائع نے اتوار اور پیر کی درمیانی شب دارالحکومت بغداد میں دو دھماکوں کی خبریں دی تھیں جن میں متعدد افراد زخمی ہو گئے تھے۔ یمن کی مسلح افواج نے متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابو ظہبی کے اندر ایک بڑی کارروائی انجام دی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابو ظہبی کے اندر ایک بڑی کارروائی انجام دی گئی ہے جس میں خاصا نقصان پہنچایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس فوجی کارروائی کی تفصیلات کا جلد ہی اعلان کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات کے ذرائع نے کہا ہے کہ ابو ظہبی کے علاقے المصفہ کے علاقے میں 3 آئل ٹینکروں میں دھماکہ ہوا جس کے بعد ان میں آگ لگ گئی۔ ان میں سے ایک دھماکہ ابو ظہبی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے احاطے میں ہوا ہے۔ یمنی فوج کی اس کارروائی کے بعد یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد البخیتی نے کہا ہے کہ اگر متحدہ عرب امارات نے یمن پر اپنی جارحیت بند نہیں کی تو اور زیادہ سخت اور دردناک حملے کیے جائیں گے۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے مشرقی عراق میں 70 داعشی دہشت گردوں کی ہلاکت کی خبر دی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے اتوار کی رات صبح دیالہ میں ایک آپریشن کرتے ہوئے 70 داعشی عناصر کو ہلاک کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ عناصر سیکورٹی فورسز پر حملے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ قابل ذکر ہے کہ عراق میں دہشت گرد گروہ داعش نے سن 2014 میں امریکہ اور اس کے عرب اور مغربی اتحادیوں کی حمایت سے حملہ کر کے عراق کے مختلف علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، جہاں ان دہشت گرد عناصر نے بے گناہوں کا بہیمانہ قتل عام کیا۔ تاہم اب یہ گروہ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوجی مشاورت کی بدولت شکست کھا چکا ہے، لیکن ابھی بھی اس گروہ کے باقی بچے عناصر ملک کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں جو موقع ملنے پر اپنی دہشت گردانہ کارروائیوں سے نہیں چوکتے۔ اس وقت عراقی فورسز ملک سے دہشت گرد عناصر کا قلع قمع کرنے پر کمر بستہ ہیں اور ملکی سطح پر ان کے خلاف آپریشن میں مصروف ہیں۔ غرب اردن کے شہر الخلیل میں فلسطینیوں کی عوامی تحریک کے ایک سرکردہ رہنما شیخ سلیمان الحازالین زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں۔ شیخ سلیمان کو ایک ہفتے پہلے صہیونی فوجیوں نے اپنے ٹرک سے کچل دیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ فلسطینی ذرائع نے الخلیل کی عوامی استقامتی تحریک کے سرکردہ رہنما شیخ سلیمان کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ ان نقب کے علاقے میں صہیونی فوجیوں کی جارحیت میں 3 فلسطینی لڑکیاں زخمی ہوئی ہیں، جبکہ 1 فلسطینی لڑکی کو صہیونی فوجی اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ آج صبح ایک بار پھر نقب کے گاؤں اترش کے علاقے میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں اور صہیونی فوجیوں نے کم سے کم 100 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 1948 کے مقبوضہ علاقوں میں پچھلے کئی دن سے صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ میں برفانی طوفان کے باعث متعدد ریاستوں میں ایمرجنسی کا اعلان کرتے ہوئے 2280 پروازوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق جن ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے ان میں ورجینیا، جارجیا اور شمالی اور جنوبی کیرولینا شامل ہیں، جہاں لوگوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل کی گئی ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور کی رپورٹ کے مطابق بعض علاقوں میں 90% پروازوں کو منسوخ کیا گیا ہے اور بعض علاقوں میں 59% پروازیں منسوخ ہوئی ہیں۔ پروازوں کو ایسی حالت میں منسوخ کیا گیا ہے کہ محکمہ موسمیات نے مزید برف باری کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ برفانی طوفان کے پیش نظر 8 کروڑ سے زیادہ افراد کے لیے الرٹ جاری کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب خبرساں ایجنسی کے مطابق امریکہ کے جنوب مشرقی علاقوں کے تقریباً 2,35,000 افراد اتوار کی دوپہر تک بجلی سے محروم رہے۔ رپورٹ کے مطابق متاثرہ علاقوں میں درجہ حرارت منفی 10 سینٹی گریڈ تک گر سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس سے آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے ہیں۔ اور ہندوستان میں کرونا کے پھیلاؤ میں شدت کا سلسلہ جاری ہے، اور پچھلے 24 گھنٹے میں 2.5 لاکھ سے زیادہ نئے متاثرین کا پتہ چلا ہے۔ دریاسنا مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کر کے کہا ہے کہ کووڈ ویکسین لازمی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں تفصیلی رپورٹ پیش کی جا رہی ہے، اور پیش کر رہے ہیں تفصیلی رپورٹ دہلی سے شمشاد قاسمی۔
ہندوستان میں کرونا کی لہر جاری ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 2,58,000 سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں، اور اس وبائی بیماری سے اسی مدت میں 385 کرونا متاثرین ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہندوستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 486,451 تک پہنچ گئی ہے۔ اس وقت ہندوستان میں کرونا کے 16 لاکھ سے زیادہ فعال معاملے درج ہیں۔ ہندوستان کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 1,57,740 مریض شفایاب ہوئے ہیں، اور روزانہ پازیٹیویٹی ریٹ 19.65% رہی ہے۔ کرونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کی بات کریں تو ہندوستان میں اس کے معاملے 8,209 ہو گئے ہیں۔ ہندوستان کی دارالحکومت دہلی میں کرونا کے نئے معاملوں میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ کل کووڈ 19 کے یومیہ نئے معاملے 18,286 درج کیے گئے تھے، اور 28 اموات ہوئی تھیں۔ کرونا متاثرین کی شرح 30.64% سے گھٹ کر 27.87% تک پہنچ گئی ہے۔ دہلی کے وزیر صحت ستیندر جین نے کہا کہ ویکینڈ کرفیو اور پابندیاں لگائے جانے سے کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد ملی ہے۔ انہوں نے آج دہلی میں کرونا کے نئے معاملے 13,000 سے 14,000 رہنے کی امید ظاہر کی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے اب تک 157 کروڑ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں، اور کرونا کی جانچ بھی وسیع پیمانے پر ہو رہی ہے۔ ادھر ہندوستان کی مرکزی حکومت نے اگرچہ سپریم کورٹ میں ایک حلف نامہ داخل کر کے یہ واضح کر دیا ہے کہ کووڈ ویکسین لازمی نہیں ہے، اور ملک میں جاری وبائی بیماری کے مد نظر مختلف ذرائع سے سبھی شہریوں کو تمام تر عوامی مفاد میں کرونا کے ٹیکے لینے کو کہا جا رہا ہے۔ تاہم بعض سرکاری اداروں اور تعلیمی مراکز میں لوگوں کے داخلے کو کرونا ٹیکے سے مربوط کر دیا گیا ہے، یعنی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے بغیر ان مراکز میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
سامن، شمشاد کاظمی کی رپورٹ کے بعد اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی خصوصی رپورٹ۔ عرب ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ یمن کے صوبے مغارب میں سعودی اتحاد کو شکست سے بچانے کے لیے امریکہ براہ راست مغارب کی جنگ میں کود پڑا ہے۔ لبنانی روزنامہ الاخبار نے پیر کے روز اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ امریکہ جو اب تک جنگ یمن میں بالواسطہ طور پر ملوث رہا ہے، اب صوبے مغارب کی جنگ کے حساس مرحلے میں براہ راست طور پر سعودی اتحاد کو شکست سے بچانے کے لیے شامل ہو گیا ہے۔ الحرہ ٹی وی چینل نے بھی پینٹاگون کے حوالے سے اعلان کیا ہے کہ یمن کی جنگ میں امریکی فوج کا خصوصی دستہ سعودی اتحاد کی بھرپور حمایت کر رہا ہے۔ امریکہ نے جو بائیڈن کے اقتدار میں آنے سے پہلے جنگ یمن میں بالواسطہ طور پر شمولیت کا اعتراف کیا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یمن کے خلاف مسلط کردہ جنگ میں امریکہ کی براہ راست مداخلت سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ امریکہ کی ماضی کی حکومتوں کی مانند موجودہ حکومت بھی یمنی مذاکرات کاروں پر تمام تر دباؤ ڈالنے کے باوجود یمنی عوام کے عزم و ارادے کو ٹس سے مس کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت بھی اس طرح کے اندازے لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جیسا کہ صہیونی حکومت کی اندرونی سلامتی کے انٹیلیجنس مرکز نے اعلان کیا ہے کہ جنگ یمن میں سعودی عرب کے لیے اسرائیل کی مدد و حمایت خفیہ رہنی چاہیے۔ واضح ہے کہ یمن کے دارالحکومت صنعاء کے مشرق میں واقع صوبے معارب کو آزاد کرائے جانے کی کارروائی چند ماہ قبل شروع ہوئی، اور اس صوبے کے بیشتر علاقوں پر یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کا کنٹرول ہو چکا ہے۔ دریاسنا یمن کے المسیرہ ٹی وی نے خبر دی ہے کہ جارح سعودی اتحاد کی جانب سے الحدیدہ میں فائر بندی کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری ہے۔ یمنی فوج کی آپریشنل کمان کے ایک ذریعے کے حوالے سے خبروں میں کہا گیا ہے کہ جارح سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران الحدیدہ میں 131 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی اور مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا۔ المسیرہ ٹی وی کے مطابق ان حملوں میں سعودی اتحاد نے مختلف قسم کے ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ قابل ذکر ہے کہ سویڈن سمجھوتے کے مطابق الحدیدہ میں فائر بندی کا نفاذ 18 دسمبر 2018 سے عمل میں آیا ہے، اور جب سے اب تک سعودی اتحاد نے فائر بندی کے اس سمجھوتے پر کبھی بھی عمل نہیں کیا۔ سامن، یہ تھا ریڈیو تہران کی خصوصی رپورٹ تھی، اور اسی رپورٹ کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے پروگرام گرد و پیش، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، طیبہ کے سب گدا گر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گدا گر پہچانتے ہیں مجھ کو، مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، لب کشا نہیں ہوں، صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، اک نعت کہہ چکا ہوں، اک نعت کہہ چکا ہوں، اک نعت کہہ رہا ہوں، اک نعت کہہ چکا ہوں، اک نعت کہہ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ ایک بار پھر ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، آپ ہمارے نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sehttv.ir، ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کیجیے۔ سامعین، اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام یادوں کے جھروکے، جو تاریخی معلومات پر مبنی ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام آس پاس، لیکن پہلے یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 27 دی 14 جمادی الثانی اور 17 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ 14 جمادی الثانی سن 505 ہجری قمری کو ایران کے ایک عظیم مسلمان فلسفی اور دانشور ابو حامد محمد غزالی طوسی المعروف امام محمد غزالی کا انتقال ہوا۔ امام محمد غزالی نے ابو نصر اسماعیل سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور مختصر سی مدت میں ہی اپنے دور کے علوم میں ممتاز مقام حاصل کیا۔ یہی وجہ تھی کہ 28 سال کی عمر میں ان کا شمار عظیم ترین فقہا میں ہونے لگا۔ امام محمد غزالی کی شہرت کی وجہ سے اس وقت کے ایرانی وزیر اعظم خواجہ نظام الملک نے بغداد کے مدرسے نظامیہ میں ان کو تدریس کی دعوت دی۔ البتہ اس ممتاز دانشور نے سن 488 ہجری قمری میں شدید ذہنی اور نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے درس و تدریس کو ترک کر دیا اور حج کے لیے مکہ معظمہ چلے گئے۔ اس کے بعد بیت المقدس میں قیام پذیر ہوئے اور پھر ایران واپس آ گئے۔ ایران واپس آ کر طالب علموں کی تعلیم و تربیت میں مصروف ہو گئے۔ سترہ جنوری سن 1860 عیسوی کو معروف روسی قلمکار اینتون چیخوف ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن اور نوجوانی کا دور تنگ دستی اور مشکلات میں بسر ہوا۔ اس کے باوجود چیخوف نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور ماسکو یونیورسٹی سے طب کی تعلیم مکمل کی۔ اینتون چیخوف کو نوجوانی سے ہی لکھنے کا شوق تھا اور اس دور کے اخبارات و جرائد میں ان کے مضامین شائع ہوتے تھے۔ انہیں مختصر افسانے لکھنے میں بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ اینتون چیخوف شہر آفاق مصنف اور افسانہ نگار تھے۔ ان کا انتقال سن 1902 میں جرمنی میں ہوا۔ ستائیس دے سن 1334 ہجری شمسی کو ایران کے ایک مجاہد عالم دین نواب صفوی اور ان کے تین ساتھیوں کو مقدمے کی ایک نمائشی کارروائی میں سزائے موت سنائی گئی اور شاہی حکومت کے کارندوں نے انہیں شہید کر دیا۔ نواب صفوی فدائیان اسلام کے رہنما تھے۔ وہ سن 1305 ہجری شمسی میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے اور نوجوانی میں ہی علم دین حاصل کرنے کے لیے عراق کے شہر نجف اشرف چلے گئے اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایران واپس تشریف لے آئے۔ انہوں نے شاہی حکومت کے مظالم اور جرائم سے واقفیت کے بعد اس کے خلاف جد و جہد کا آغاز کیا، یہاں تک کہ شاہی کارندوں نے انہیں گرفتار کر کے ان کے تین ساتھیوں تہماس بھی، ذوالقدر اور واحدی کے ہمراہ شہید کر دیا۔ ستائیس دے سن 1366 ہجری شمسی کو آیت اللہ العظمیٰ سید محسن حکیم کے فرزند سید مہدی حکیم کو دو مسلح افراد نے سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں گولی مار کر شہید کر دیا۔ سید مہدی حکیم آیت اللہ صدر کے شاگرد اور حکومت صدام کے سخت مخالفین میں سے تھے۔ ان کی اہم سماجی اور ثقافتی خدمات میں کاظمین اور بغداد کے علماء کی جماعت کی تشکیل اور دینی طلباء کے لیے متعدد مدارس اور کالج کے قیام کا ذکر خاص طور سے کیا جا سکتا ہے۔ سترہ جنوری سن 1991 عیسوی کو امریکہ کی قیادت میں کثیر القومی افواج نے عراق اور کویت میں عراقی افواج کے ٹھکانوں پر بمباری کی تاکہ کویت سے عراق کا قبضہ ختم کیا جا سکے۔ عراق نے 2 اگست 1990 کو کویت پر قبضہ کر لیا تھا۔ امریکہ نے ذرائع ابلاغ کی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ عالمی رائے عامہ کو کثیر القومی افواج کی طرف سے فوجی کارروائی کا قائل کر لیا تھا۔ بالآخر اقوام متحدہ کی حمایت حاصل کرنے کے بعد مغرب کے جدید ترین طیاروں نے عراق پر حملے کا آغاز کر دیا۔ اگرچہ امریکہ کی قیادت میں کثیر القومی افواج نے کویت کو عراق کی افواج کے قبضے سے آزاد کرا لیا، مگر اس سے امریکہ کو علاقے میں مستقل طور پر رہنے کا بہانہ مل گیا اور اس امر نے علاقے کے تمام ممالک کے مفادات کو خطرے میں ڈال دیا۔17 جنوری 2009 کو غاصب اسرائیلی فوج غزہ پٹی پر مسلسل 22 دن تک حملے جاری رکھنے کے بعد اس علاقے کے لوگوں کی استقامت کی وجہ سے جنگ بندی کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گئی۔ صہیونی حکومت ان حملوں کے ذریعے فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کو نابود کرنا یا کم سے کم اسے سازباز کرنے پر مجبور کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اپنے منصوبے میں ناکام رہی۔ اسرائیلی فوج کی اس وحشیانہ جارحیت میں 1400 سے زیادہ فلسطینی شہید اور تقریباً 5500 زخمی ہوئے، نیز مالی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا، جس کا تخمینہ کم سے کم $2 ارب کا لگایا گیا تھا۔ اقوام متحدہ نے غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت کے بارے میں تحقیقات کرائیں، جن میں صہیونی حکومت کو جنگی مجرم قرار دیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ صہیونی حکومت نے 2007 کے اواسط سے غزہ پٹی کا مسلسل محاصرہ کر رکھا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ہفتہ وار پروگرام آس پاس لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم گزشتہ عیسوی سال 2021 میں عراق میں رونما ہونے والے اہم واقعات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، عراق میں 2021 میں ویسے تو بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے ہیں، لیکن پانچویں دور کے پارلیمانی انتخابات کا انعقاد، پاپ کا دور عراق اور اسی طرح اس ملک سے امریکی فوج کے انخلا کا موضوع اہم ترین واقعات میں شمار کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کہ عراق میں 10 اکتوبر کو پارلیمانی انتخابات کا انعقاد اس ملک کا ایک اہم ترین موضوع رہا ہے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق عراق میں پارلیمانی انتخابات 2021 میں منعقد ہونا تھے، لیکن عراق کی حکومت نے ان انتخابات کو 19 جنوری کو منعقد کرانے کی تجویز پیش کی۔ انتخابات ایسے حالات میں منعقد ہوئے کہ انتخابات کے قانون میں بنیادی تبدیلیاں کی گئی تھیں، من جملہ یہ کہ اس سے قبل کے انتخابات 18 صوبوں میں منعقد ہوتے تھے اور یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کون کس شہر کا نمائندہ ہے، لیکن نئے قانون کے مطابق علاقوں کو 83 انتخابی حلقوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ عراق کے صوبوں کو متعدد انتخابی حلقوں میں تقسیم کیا گیا، 32 حلقے شیعہ آبادی والے صوبوں میں، 17 حلقے بغداد میں، 22 حلقے شیعہ سنی آبادی والے صوبوں میں اور 12 حلقے کردستان کے علاقے میں بنائے گئے۔ گزشتہ انتخابات کے برخلاف کہ جس میں پارٹی انتخابات میں کامیاب ہوتی تھی، لیکن حالیہ انتخابات میں وہی نمائندے انتخابات میں کامیاب قرار پائے کہ جس کسی نے بھی زیادہ سے زیادہ ووٹ لیے ہیں اور وہ براہ راست عراق کی پارلیمنٹ کا رکن منتخب ہوا ہے۔ اس درمیان 83 پارلیمانی نشستیں خواتین کے لیے مختص ہیں۔ بطور مثال ہر انتخابی حلقے سے ایک خاتون کا اعلان کیا جائے گا۔ عراق کے پارلیمانی انتخابات 10 اکتوبر کو منعقد ہوئے، وہ بھی ایسے میں جبکہ عوام کی انتخابات میں کم ترین شرکت کا ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا۔ عراق کے الیکشن کمیشن کے اعلان کے مطابق ان انتخابات میں ووٹنگ کا تناسب 41% رہا ہے۔ ان انتخابات میں 2,10,00,000 افراد ووٹ دینے کا حق رکھتے تھے، جبکہ انتخابات میں صرف 90,77,779 افراد نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ اس طرح پانچویں دور کے پارلیمانی انتخابات میں لوگوں کی شراکت عراق کی تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی۔ اس صورتحال کی وجہ عراق کے عوام کی ملک کی اقتصادی صورتحال سے ناراضگی بتائی جا رہی ہے۔ 11 اکتوبر کو الیکشن کمیشن نے انتخابات کے ابتدائی نتائج کا اعلان کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایسے میں تھا کہ صدر گروپ کے رہنما مقتدیٰ صدر نے انتخابات کے بائیکاٹ کی دھمکی دے رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود انتخابی عمل میں واپسی کے ساتھ ہی ان کی پارٹی عراق کی پارلیمنٹ میں 73 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ محمد الحلبوسی کی قیادت میں التقدم الائنس 37، نوری المالکی کی قیادت میں حکومت قانون اتحاد نے 34، کردستان ڈیموکریٹ پارٹی نے 31 نشستیں حاصل کیں۔ عراق کے حالیہ پارلیمانی انتخابات کی ایک اہم خصوصیت 97% خواتین کا پارلیمنٹ میں پہنچنے کا پروانہ حاصل کر لینا ہے۔ عراق کے انتخاباتی قوانین کے مطابق 83 حلقوں میں سے ہر حلقے سے ایک خاتون امیدوار پارلیمنٹ کی رکن منتخب ہو سکتی ہے۔ اس درمیان عراق کی حکومتی کابینہ میں خواتین کے امور کی ادارے کی سربراہ محترمہ یسرا کریم محسن نے کہا ہے کہ عراقی خواتین پارلیمنٹ کی 97 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں، اور یہ ایسے میں ہے کہ عراق کی پارلیمنٹ میں ان کا کوٹا گزشتہ پارلیمنٹ کے مقابلے میں 14 نشستوں سے زیادہ ہو گیا ہے۔ یسرا کریم محسن نے مزید کہا کہ انتخابات کے نتائج سے ثابت ہوتا ہے کہ 97% خواتین عوام کے براہ راست ووٹوں سے منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں پہنچی ہیں، اور ان کو انتخابات میں اپنی کامیابی کے لیے اپنے کوٹے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ بالفاظ دیگر 57 خواتین عراقی مرد امیدواروں سے بھی زیادہ ووٹ لینے میں کامیاب رہی ہیں۔ یہ اعداد و شمار اس بات کے بھی غماز ہیں کہ عراقی عوام نے خواتین کو ووٹ دے کر حالیہ برسوں میں عراقی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ عراق کے الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی نتائج کے اعلان کے ساتھ ہی مختلف گروہوں کی جانب سے احتجاجات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عراق کے بعض سیاسی دھڑے من جملہ الفتح الائنس کا خیال تھا کہ 10 اکتوبر کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں وسیع پیمانے پر دھاندلی کی گئی ہے۔ عراق کے الیکشن کمیشن نے موصول ہونے والی انتخابی شکایات کی جانچ پڑتال کا سلسلہ شروع کر دیا، اور بالآخر 30 نومبر کو انتخابی نتائج میں معمولی تبدیلی کے بعد پارلیمانی انتخابات کے حتمی نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے معمولی تبدیلی کے بعد نتائج کا اعلان کیے جانے کے باوجود مظاہرین نے اپنا احتجاج جاری رکھا، اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ طے پایا کہ وفاقی اعلی عدالت انتخابات کے حتمی نتائج کا اعلان کرے۔ الفتح الائنس کے سربراہ ہادی العامری نے 22 دسمبر کو اپنی تمام دستاویز عدالت میں پیش کر دیں۔ العامری نے عدالت میں اعلان کیا کہ الیکشن کمیشن نے 50,00,000 افراد کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ کارڈ جاری نہیں کیا، اور اس لحاظ سے احتجاج کرنے والوں کی جانب سے پیش کی جانے والی دستاویزات کے باوجود عراق کی سپریم کورٹ نے 27 دسمبر کے دن اپنے آخری حکم کا اعلان کر دیا۔ یہ حکم دو حصوں پر مشتمل ہے. ایک حصہ انتخابات میں دھاندلی کو قبول کرنے کے اعتراف پر مبنی ہے. عدالت عالیہ نے اعلان کیا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات کے نتائج کا اعلان قانونی خلاف ورزی شمار ہوتا ہے اور آئندہ انتخابات میں ووٹوں کی گنتی حتمی طور پر الیکٹرانک مشینوں کے بجائے ہاتھوں کے ذریعے انجام دی جائے اور آنے والی پارلیمنٹ انتخابات کے موجودہ قانون کی اصلاح کرے. در حقیقت عدالت نے انتخابات میں دھاندلی کی درخواستوں کو قبول نہیں کیا. عدالت عالیہ نے اپنے حکم کے دوسرے حصے میں بھی پارلیمانی انتخابات کے نتائج کو منسوخ کرنے کے مطالبے کو مسترد کر دیا تھا. اس بنا پر عراق کے سیاسی گروہوں کی شکایات کی درخواستوں کو عدالت نے قبول نہیں کیا اور انتخابی نتائج کی تصدیق کر دی. عدالت کے اس حکم کے رد عمل میں عراق کے سیاسی گروہوں نے جمہوری طرز عمل اپنایا اور انتخابات میں دھاندلی پر تاکید کے باوجود عدالت عالیہ کے حکم کو تسلیم کیا. الفتح الائنس کے رہنما ہادی العامری نے اعلان کیا کہ وہ اعلیٰ عدالت کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں. البتہ العامری نے انتخابات میں دھاندلی کے اپنے دعوے کو دہراتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے شدید دباؤ میں فیصلہ جاری کیا ہے. حکومت قانون الائنس کے سربراہ نوری المالکی اور عراق کے قومی حکمت دھڑے کے سربراہ عمار حکیم اور اسی طرح حقوق تحریک نے بھی اعلان کیا کہ وہ عدالت کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں. عراق کے سیاسی رہنماؤں کے رویے سے نشاندہی ہوتی ہے کہ وہ ملک میں انتشار اور بدامنی کے خواہاں نہیں ہیں. عراق کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ملک کے سیاسی گروہوں کے درمیان باہمی صلاح و مشورے کا آغاز ہوا. عراق کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے ایک اچھی خبر ہے. دو ہزار اکیس میں عراق میں رونما ہونے والا ایک اہم واقعہ پوپ فرانسس کا دورہ عراق تھا. پوپ فرانسس کا دورہ ایسے حالات میں انجام پایا جب دنیا میں کرونا کی لہر اپنے عروج پر تھی اور اس صورتحال میں دنیا بھر میں سفارتی سطح کے دورے تقریباً منسوخ کر دیے گئے تھے یا ان کو محدود کر دیا گیا تھا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پوپ کی عراق کے دورے کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ اس سے قبل بھی پوپ کو عراق کے دورے کی دعوت دی گئی تھی لیکن دورہ منسوخ کر دیا گیا تھا. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے پوپ فرانسس کے دورے عراق کی وجوہات کے بارے میں لکھا کہ اس قسم کا دورہ پوپ کی برسوں کی آرزوؤں میں سے رہا ہے. جان پال دوم سن 2000 میں عراق کے دورے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن علاقے میں کشیدہ حالات کی بنا پر اسے منسوخ کر دیا گیا تھا. بنڈیگٹ شازدہوب کو بھی عراق کے دورے کی دعوت دی گئی تھی لیکن جنگ کی وجہ سے وہ بھی عراق کا دورہ کرنے سے قاصر رہے تھے. عراق کے صدر برہم سالے نے 2019 میں پوپ فرانسس کو عراق کے دورے کی دعوت دی تھی اور امید ظاہر کی تھی کہ یہ دورہ ملک میں استحکام اور برسوں کی کشیدگی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا. پوپ فرانسس نے عراق کے دورے کی دعوت کو قبول کیا اور واضح اعلان کیا کہ وہ نہیں چاہتے کہ عراق کے عوام خاص طور پر اس ملک کی عیسائی برادری رنجیدہ ہوں اور نا امید رہیں. کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی رہنما پوپ فرانسس نے عراق کے اعلی حکام سے ملاقات کے بعد نجف اشرف میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے قیام گاہ پر ان سے ملاقات اور گفتگو کی. اس کے بعد انہوں نے اس ملک کے اقلیتوں سے ملاقات کی. پوپ فرانسس نے بغداد پہنچنے کے بعد عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی اور اس ملک کے صدر برہم سالے سے بھی ملاقات کی تھی. پوپ فرانسس نے اپنے دور عراق کے دوران نبی خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ اور تاریخی شہر کا بھی دورہ کیا. پوپ فرانسس کا پہلا عراق کا دورہ ہے. پوپ فرانسس نے اپنے دور عراق کے خاتمے پر اس ملک کو ترک کرنے سے پہلے کہا کہ عراق ہمیشہ میرے ساتھ اور میرے دل میں رہے گا. ان کے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر ان کا یہ بیان پوپ ہیش ٹیگ ٹرینڈ کرنے لگا. سوشل میڈیا میں متعدد یوزرز نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. عراقی یوزرز نے کہا کہ ہمارے ملک میں امن کے ستونوں کو مضبوط کرنے کے لیے پوپ کے عراق آنے پر ان کا شکریہ اور انہوں نے اپنے دورے کے آخر میں جو بات کہی ہے وہ عراق کے دوستوں اور دشمنوں دونوں کے لیے اس پیغام کی حامل ہے کہ ملک میں امن و امان قائم ہونے تک پوپ عراقی مرجعیت اور عوام کے ساتھ ہیں. بعض یوزرز نے لکھا کہ پوپ فرانسس اور آیت اللہ سیستانی نے زور دے کر کہا کہ عراق میں امن بحال ہوگا اور عیسائی اور مسلمان ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر اتحاد اور اقتدار اعلیٰ کو مضبوط بنانے، تکفیری دہشت گردی کو شکست دینے اور اغیار کے تسلط کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے. دنیا کے کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس کا کہنا ہے کہ شیعہ مسلمانوں کے مذہبی رہنما آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے طرز عمل نے انہیں بہت متاثر کیا ہے۔ پاپ فرانسس نے کہا کہ آیت اللہ سید علی سیستانی کے دل نشین رویے اور ان کے الفاظ نے مجھے بہت متاثر کیا۔ انہوں نے کہا کہ آیت اللہ سیستانی نے میرا بڑا احترام کیا اور مجھے بہت عزت دی، جو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ پاپ فرانسس نے کہا کہ آیت اللہ سیستانی کی اس بات نے مجھے بہت متاثر کیا کہ وہ میرے استقبال کے لیے اٹھ کر آئے، اور اسی طرح وہ الوداع کہنے کے لیے بھی اٹھ کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ آیت اللہ سیستانی نے مجھے بتایا کہ وہ گزشتہ 10 سال سے ان لوگوں سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں جو سیاسی مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں، بلکہ صرف ان لوگوں سے ملتے ہیں جو مذہبی مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ عراق کے سفر پر جانے سے پہلے ایک ویڈیو پیغام میں پاپ نے کہا تھا کہ وہ امن کے پیغام کے ساتھ عراق کا دورہ کر رہے ہیں اور ان کا مقصد امن اور بھائی چارے کا پیغام دینا ہے۔ پاپ فرانسس نے باتیں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے بارے میں عراق کے صدر برہم سالو کو بھیجے گئے اپنے پیغام میں کہی ہیں۔ انہوں نے پیغام عراقی صدر کو بغداد سے ویٹیکن کی واپسی کے راستے میں طیارے سے بھیجا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت ابھی پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔ ابھی آپ سامعین پروگرام آس پاس سماعت فرما رہے تھے۔ یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام آئینۂ صحافت میں پہلے ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ اطلاعات کی سرخی ہے، آئندہ مالی سال کے دوران ایران میں آمدنی میں اضافہ ہوگا، مہنگائی میں کمی آئے گی اور مارکیٹ پرسکون رہے گی، مرکزی بینک کا اعلان۔ روزنامہ الاخبار کی سرخی ہے، یمن سعودی عرب کو بچانے کے لیے کھلے عام مداخلت، امریکہ مغرب میں جنگ کر رہا ہے۔ روزنامہ انڈیپینڈنٹ کی سرخی ہے، ٹیکساس میں رقمال بنانے کے بعد مارے جانے والے برطانوی حملہ آور کا نام ملک فیصل اکرم تھا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبروں کا جائزہ لیتے ہیں۔ روزنامہ ایران کی یہ سرخی اور اس کی تفصیلی خبر، عنوان ہے توازن اور تعاون۔ حالیہ دنوں میں ایران کے سیاسی و معاشی عہدیدار سرگرم عمل ہیں اور دنیا کے مختلف ملکوں کے دورے کر رہے ہیں۔ ایران کی موجودہ حکومت کی سفارتکاری پر توجہ دینے سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس حکومت نے توازن اور تعاون کے اصول پر کاربند رہ کر پوری دنیا کے ساتھ وسیع تعاون کی پالیسی اختیار کی ہے، اور پابندیوں کے خاتمے کے لیے کوششوں کے ساتھ ہی پابندیوں کو بے اثر بنانے کا اہم مشن بھی جاری ہے۔ ایران نے پڑوسیوں کو بھی خاص اہمیت دی اور مشرقی ملکوں کے ساتھ تعاون کے لیے سنجیدگی کے ساتھ قدم آگے بڑھائے، لیکن اس کے ساتھ ہی مغرب کو نظر انداز نہیں کیا، اور صدر مملکت نے فرانس سمیت دیگر کئی ملکوں کے حکام سے رابطہ کیا، اور ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باقری کنی نے ویانا میں مختلف ملکوں کے نمائندوں سے ملاقاتیں کی ہیں، جن سے واضح ہوتا ہے کہ ایران مشرق و مغرب کے درمیان توازن کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ روزنامہ رائے الیوم کی سرخی اور اس کی تفصیلی خبر دیکھتے ہیں۔ سرخی لگائی گئی ہے کہ لبنانی اسرائیلی گیس سے جلنے والے چولہے پر کھانا نہیں پکائیں گے۔ لبنان کی وزارت توانائی نے اسرائیل کے چین نمبر 12 کی اس خبر کی تردید کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے اسرائیلی گیس کو اردن اور شام سے گزرنے والی پائپ لائن کی مدد سے لبنان تک پہنچانے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے اس خبر کا مقصد لبنان کے شام، اردن اور مصر کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنا ہو سکتا ہے۔ لبنان میں حکومت کی پائیداری کے آثار نمایاں ہونے کے دوران فتنہ پروری کی کوشش بھی ہو سکتی ہے، جس شام نے غاصب اسرائیل کے سامنے ڈٹ جانے کی اتنی بڑی قیمت ادا کی ہے۔ وہ یہ کبھی قبول نہیں کر سکتا کہ اسرائیل سے چوری کی گیس اس کی سرزمین سے گزر کر لبنان پہنچے۔ شام نے ہی روسی حریف کو شکست دینے کے لیے قطر کی گیس کو یورپ تک پہنچانے کے منصوبے کی مخالفت کی تھی۔ لبنان کے انرجی کے بحران سے نکالنے والے سید حسن نصراللہ چوری کی گیس لبنان تک نہیں پہنچنے دیں گے، اور یقیناً لبنان کی شجاع قوم اسرائیل کے چوری کی گیس پر کھانا پکانا گوارا نہیں کرے گی۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان میں کچھ اہم سرخیوں پر۔ انڈین ایکسپریس کی سرخی ہے، سرحدی تنازعہ، اپنی مرضی سے روڈ بنانا بند کریں، نیپال کا ہندوستان سے مطالبہ۔ روزنامہ خبریں کی سرخی ہے، 2023 سے قبل مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کریں گے شاہ محمود قریشی۔ اور روزنامہ جسارت کی سرخی لگائی گئی کہ مسئلہ کشمیر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا پاکستان۔ اور اب کچھ تفصیلی خبروں کا جائزہ لیتا ہوں۔ روزنامہ قومی آواز کی تفصیلی خبر کچھ اس طرح سے عنوان ہے کہ اتر پردیش میں ہندوتوا سیاست خطرے میں۔ گو چناؤ 5 ریاستوں میں ہو رہے ہیں لیکن اتر پردیش خبروں میں چھایا ہوا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ نریندر مودی نے بطور ہندو ہردے سمراٹ مسلم مخالفت اور منافرت کے ساتھ ملک کے غریبوں میں ڈیولپمنٹ کے خواب کی شاندار مارکیٹنگ کر کے مرکز پر پہلے قبضہ کیا، پھر لالو کو بہار میں پچھاڑ کر نتیش کمار سے ہاتھ ملا کر وہاں اقتدار پر قبضہ کیا۔ سن 2017 میں اسی طرح مودی کی ہی قیادت میں اتر پردیش پر بھی ہندوتوا کا قبضہ ہو گیا اور صوبے سے پسماندہ اور دلتوں کا اقتدار جاتا رہا۔ یو پی میں پھر سے سن 1993 صوبائی چناؤ جیسے حالات بن رہے ہیں۔ سن 1993 کے یو پی صوبائی چناؤ میں منڈل کے پرچم تلے پسماندہ ذاتیں، دلت اور مسلمان اکٹھا ہو گئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا تھا کہ سن 1992 میں بابری مسجد گروا کر مسلم منافرت کی لہر پیدا کرنے کے باوجود بی جے پی اتر پردیش کا چناؤ ہار گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ اب ایک بار پھر سے ہندوتوا مخالف طاقتیں بی جے پی کا نیم البدل ڈھونڈ رہی ہیں۔ صورتحال کچھ سن 1993 والی ہے، یعنی پسماندہ ذاتوں، دلتوں اور مسلمانوں اور ان کے ساتھ ساتھ لبرل ہندوؤں کا ایک اتحاد پیدا ہو رہا ہے جو ہندوتوا سیاست کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ روزنامہ جنگ کی سرخی ہے، طاقتور مکار سیاستدان اور مافیا قانون سے بالا رہنے کے عادی، اداروں کو بھی کرپٹ کر دیا عمران خان۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنی خصوصی تحریر میں کہا ہے کہ طاقتور مکار سیاستداں اور مافیا قانون سے بالا رہنے کے عادی ہیں، انہوں نے اداروں کو بھی کرپٹ کر دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قوموں کے عروج و زوال کا عمل تہذیبوں کے عروج و زوال سے مختلف ہوتا ہے۔ قومیں بیرونی حملوں کا ہدف بنتی ہیں، داخلی سطح پر شکست و ریخت سے گزرتی ہیں، مگر تہذیبوں کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ تہذیبوں کو باہر سے کوئی نہیں مار سکتا، وہ صرف خودکشی کرتی ہیں۔ ہر قوم کا جوہر اس کے روحانی اصول ہیں، جب یہ اصول مر جاتے ہیں قومیں مردہ ہو جاتی ہیں۔ مسلم تہذیب میں ہماری روحانی اصولوں کا ظہور ریاست مدینہ کی صورت میں ہوا، جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمائی۔ دیگر اصولوں کے علاوہ یہ پانچ اہم ترین بنیادی اصول تھے جن پر ریاست مدینہ کھڑی تھی۔ یہ اصول ہیں توحید، انصاف اور قانون کی حکمرانی، جس کا حاصل میرٹ کا اصول ہے۔ توانائی، اخلاقی اساس، ترقی و خوشحالی میں تمام بنی نوع آدم کی شرکت اور علم کی جستجو۔ ریاست مدینہ کی اس روح کے احیاء کے لیے قومی رحمت للعالمین اتھارٹی قائم کی گئی ہے۔ اور ناظرین، اب چلتے ہیں کچھ نیوز ایجنسیوں کی خبریں دیکھتے ہیں۔ ارنا نیوز ایجنسی کی خبر ہے، جنرل قاآنی نجف اشرف میں حضرت علیہ السلام کے روضے کی زیارت کے بعد شہید ابو مہدی المہندس کے مزار پر فاتحہ پڑھا۔ فارس نیوز ایجنسی کی سرخی لگائی گئی ہے، بغداد کے القرادہ علاقے میں دو دھماکے۔ سمریا نیوز کی سرخی ہے، عراق صدر اور مالکی میں قربت ممکن۔ اور تسنیم نیوز ایجنسی کی تفصیلی خبر دیکھتے ہیں کہ ایران میں معاشی ترقی کی شرح 3.1% تک بڑھی، عالمی بینک کی نئی رپورٹ۔ عالمی بینک نے اپنی تازہ رپورٹ میں ایران میں سن 2021 میں معاشی ترقی کی شرح 3.1% بتائی ہے۔ ایران کی معیشت نے سن 2021 میں ایسے حالات میں 3.1% ترقی کی شرح پار کی ہے
کہ جب وہ امریکہ کی جانب سے شدید ترین پابندیوں کا شکار ہے اور اسی طرح کورونا کے مسائل سے بھی دوچار ہے۔ عالمی بینک نے اسی طرح کہا ہے کہ رواں سال میں ایران کی معاشی ترقی کی شرح 2.1% ہوگی۔ عالمی بینک نے اپنی گزشتہ رپورٹ میں سن 2021 میں ایران کی معاشی ترقی کی شرح کا اندازہ 2.1% اور سن 2022 کے لیے 2.2% لگایا تھا۔ گزشتہ برس امریکہ میں معاشی ترقی کی شرح 5%، یورو زون کی 5.2% اور چین کی 8% رہی ہے۔ البراسا نیوز ایجنسی کی سرخی اس کی تفصیلی خبر کچھ اس طرح سے ہے، صدام اور سن 2003 کے بعد عراقی حکام۔ عراق کی باس پارٹی کے زوال کے بعد سے بہت سی پارٹیاں برسر اقتدار آئیں جن کے پیچھے ایسے شخصیات نے اکثریتی آبادی پر حکومت کی جنہیں مختلف وجوہات کی بنا پر یہ حق حاصل نہیں تھا، اسی طرح بہت سے شیعہ شخصیتوں نے بھی اکثریت کو بیوقوف بنا کر نجف اشرف میں اعلیٰ دینی قیادت کا نام استعمال کر کے اپنی ذاتی اور سیاسی مفادات کی تکمیل کی کوشش کی ہے۔ آج شیعہ سنی اور کرد کے نام کا استعمال کر کے سیاست کرنے والی پارٹیوں نے عراق میں صورتحال پیدا کر دی کہ آگے کہیں راستہ کھلا نظر نہیں آتا۔ حالانکہ نجف اشرف میں اعلیٰ دینی قیادت کی شکل میں اور حضرت علیہ السلام کے رہنما اصولوں کے رہتے یہ صورتحال حیرت انگیز ہے۔ اصل میں جب ذاتی اور سیاسی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دی جانے لگتی ہے تو اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اردو پوائنٹ کی سرخی ہے، سانحہ مری انتظامیہ کی غفلت سے پیش آیا انکوائری کمیٹی کی رپورٹ میں اہم انکشافات۔ 7 اور 8 جنوری کی رات برف ہٹانے والی مشینری ایک جگہ کھڑی تھی اور عملہ غائب تھا۔ محکمہ موسمیات کی وارننگ کو بھی مسلسل نظر انداز کیا گیا۔ انکوائری کمیٹی نے سانحہ مری کا ذمہ دار انتظامیہ کو قرار دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق سانحہ مری پر قائم 5 رکنی انکوائری کمیٹی نے تحقیقات مکمل کر لی ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ تحقیقات کے دوران انتظامی محکموں کے 30 سے زائد افسران کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ ذرائع کہنا ہے کہ تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا کہ انتظامیہ کی غفلت سے مری سانحہ پیش آیا۔ سیاحوں نے 7 اور 8 جنوری کی رات کو خوفناک تجربہ قرار دیا۔ رپورٹ کے مطابق 7 اور 8 جنوری کی رات برف ہٹانے والی مشینری ایک جگہ کھڑی تھی اور عملہ غائب تھا۔ محکمہ موسمیات کی وارننگ کو بھی مسلسل نظر انداز کیا گیا۔ خیال ہے کہ 7 اور 8 جنوری کی رات کو مری میں برفانی طوفان اور رش کے باعث 23 افراد اپنی گاڑیوں میں انتقال کر گئے تھے۔ انتقال کر جانے والوں میں ایک ہی خاندان کے 8 افراد بھی شامل تھے۔ واقعے کے بعد پنجاب حکومت نے سانحہ مری کی تحقیقات کے لیے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی تھی۔ نیوز 18 کی سرخی ہے، سماجوادی RLD اتحاد سے کیوں ناراض نظر آ رہے ہیں مظفر نگر کے مسلمان۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے لیے سماجوادی پارٹی اور راشٹریہ لوگ دل کے ٹکٹ تقسیم کو لے کر مظفر نگر میں مسلم طبقے میں ناراضگی نظر آ رہی ہے۔ ضلع کے 6 انتخابی حلقوں میں تقریباً 38% مسلم رائے دہندگان ہیں، لیکن سماجوادی پارٹی RLD اتحاد نے اب تک یہاں سے ایک بھی مسلم امیدوار کو میدان میں نہیں اتارا ہے۔ سماجوادی RLD اتحاد ضلع کی 6 میں سے 5 سیٹوں پر امیدواروں کا اعلان کر چکے جو کہ سبھی ہندو ہیں۔ ایسے میں مظفر نگر میں مسلمانوں کے ایک طبقے کو بات پسند نہیں آ رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ RLD لیڈر گزشتہ 2 سالوں کے دوران بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اور کسان ہڑتال کے دوران جاٹ مسلم اتحاد کی دہائی دیتے ہوئے نہیں تھکتے تھے۔ ایسے میں مسلمانوں کو نظر انداز کیا جانا بہت کھٹک رہا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے بڑے مسلم لیڈر جہاں اسے دھوکہ قرار دے رہے ہیں تو وہیں پارٹی کے ہی نوجوان کارکنان کا کہنا ہے کہ اکھلیش یادو نے مسلمانوں کو ٹکٹ نہ دے کر صحیح فیصلہ کیا، اس سے بی جے پی کو پولرائزیشن کا موقع نہیں مل پائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی آئین صحافت ختم ہوا۔ اسی کے ساتھ ابھی آپ سامعین پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں اور سامعین اس مرحلے میں آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام افکار و نظریات، جو ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے افکار و نظریات اور ہمیں یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔عزیز سامعین پروگرام افکار و نظریات لے کر حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے پروگرام میں ہم 2021 میں شام میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
سامعین، شام میں سن 2021 میں ملکی اور خارجہ پالیسی کے میدان میں اہم پیش رفت دیکھنے میں آئی۔ شام میں ایک دہائی میں دوسرے صدارتی انتخابات 26 مئی 2021 کو منعقد ہوئے۔ انتخابات کے اس دور میں سوشلسٹ یونین پارٹی کے رکن عبداللہ سالم عبداللہ اور حزب اختلاف کی اندرونی شخصیت محمود احمد مرئی نامی دو امیدواروں نے شام کے موجودہ صدر بشار الاسد سے مقابلہ کیا۔ روس اور ایران کے ایک وفد نے شام کے صدارتی انتخابات کی نگرانی کی۔ نتائج کے اعلان کے بعد بشار الاسد 95% سے زائد ووٹ حاصل کر کے مسلسل چوتھی بار شام کے صدر منتخب ہو گئے۔ بشار الاسد انتخابات جیتنے کے بعد 7 سال تک اقتدار میں رہیں گے۔ انتخابات کا کامیاب اور محفوظ انعقاد شامی حکومت کے لیے ایک اہم کامیابی تھی۔ اہم نقطہ انتخابات کے جغرافیے کا تھا۔ شام کے بیشتر حصوں میں انتخابات ہوئے۔ ترکی کے زیر قبضہ علاقوں اور اس سے منسلک ملیشیاؤں جیسے راس العین اور عفرین کے علاوہ ان کے زیر کنٹرول دیگر علاقوں کے ساتھ ساتھ ادلب میں دہشت گرد گروہوں کے زیر قبضہ علاقوں میں انتخابات منعقد ہوئے۔ شمال مشرقی شام میں شامی حکومت کے زیر قبضہ علاقوں خاص طور پر الحسکہ اور القمشلی میں انتخابات ہوئے۔ معروف شامی تجزیہ نگار جمعہ العیسیٰ نے کہا کہ ملک کے اندر اور بیرون ملک سفارت خانوں میں بشار الاسد کے صدر کے طور پر انتخاب کے لیے موجود بڑے ہجوم سے دنیا حیران رہ گئی، جس سے اس بنیادی نقطے کا ادراک ہوا کہ بشار الاسد کے دشمنوں کے پاس شکست تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ شام اور اس کی قیادت کے زوال کے لیے دشمن کا کوئی بھی منصوبہ اور حربہ کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ شامی تجزیہ نگار جمعہ العیسیٰ کے بقول، انتخابات کے بعد ہم بالواسطہ طور پر شام کی تعمیر و نو کے لیے عرب دنیا کی دلچسپی کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب ہر کوئی بشار اسد کی حکومت کے خاتمے اور مزاحمت کے محور سے اس کی علیحدگی کا ڈھول پیٹ رہا تھا، لیکن اب وہ تمام ممالک شام سے اپنے تعلقات استوار کرنے کے خواہش مند نظر آ رہے ہیں۔ شام کے صدارتی انتخابات میں اپنی فتح کا اعلان کرنے کے بعد بشار اسد نے کہا کہ شام میں تعمیر نو کی امید بڑھانے کے لیے ہمیں کل سے ایک نئے مرحلے کا آغاز کرنا چاہیے۔ درحقیقت اسد نے شام کی تعمیر نو کو نئی حکومت کا سب سے اہم ایجنڈا قرار دیا۔ شام کی معیشت ایک دہائی سے جاری جنگ کی وجہ سے تباہ ہو چکی ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، غربت اور شہری اور اقتصادی انفراسٹرکچر کی تباہی نیز ایک دہائی کی جنگ سے پیدا ہونے والے مسائل بشار اسد کے لیے بہت بڑا چیلنج ہیں۔ شامی لیرا کی قدر میں تیزی سے کمی ہوئی ہے اور بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جس سے شامی عوام کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ شام کی نئی کابینہ کے ارکان نے بھی 14 اگست کو صدر بشار اسد کی موجودگی میں حسین اور نورس کی سربراہی میں اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ 10 اگست کو شام کے صدر بشار اسد نے ایک حکم نامہ جاری کیا، جس میں وزیراعظم حسین اور نورس سمیت 30 وزراء پر مشتمل نئی کابینہ کی تشکیل کی منظوری دی گئی۔ شام کی نئی کابینہ میں پچھلی کابینہ کے مقابلے میں صرف 3 تبدیلیاں کی گئیں، جن میں اطلاعات، محنت، سماجی امور اور داخلی تجارت اور صارفین کے تحفظ کی وزارتوں کے 3 نئے سربراہان اور 2 مشیر اور وزراء شامل ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کابینہ کے موجودہ 30 میں سے 27 وزراء پچھلے سال جون میں حسین اور نورس کی طرف سے تشکیل دی گئی شام کی سابقہ کابینہ میں سے ہیں۔ سیاسی پیش رفت کے ساتھ ساتھ شام میں سلامتی سے متعلق واقعات گزشتہ سال بھی جاری رہے۔ میدانی نقطہ نظر سے شامی فوج نے 2021 میں ملک کے دیگر حصوں کو دہشت گرد گروہوں کے چنگل سے آزاد کرانے میں کامیابی حاصل کی۔ تاہم گزشتہ سال ادلب کی آزادی بعض علاقائی طاقتوں اور امریکہ کی تخریب کاری کی وجہ سے مکمل نہیں ہو سکی تھی۔ عسکری طور پر بہت سے دہشت گردوں کے زیر قبضہ علاقے ایران، مزاحمتی بلاک اور روس کے تعاون سے آزاد کرائے گئے۔ علاقوں کی آزادی دو محاذوں پر ہوئی۔ شامی فوج نے مغربی اور شمال مغربی علاقوں میں اتحادیوں کے ساتھ حما اور حمص کے مضافات نیز پالمیرا سے لے کر دیر الزور کے مضافات تک اپنے حملوں کو جاری رکھا۔ فوج حلب کے مضافات میں منبج شہر اور ادلب کے نواح میں خان شیخون شہر کے ارد گرد تک پہنچ گئی۔ جھڑپوں کا یہ سلسلہ شام کے مشرق اور شمال مشرق تک پھیلا ہوا ہے۔ شامی فوج عین عیسیٰ کے علاقے میں داخل ہو کر مضافاتی علاقوں میں نیز M4 بین الاقوامی سڑک تک پہنچنے میں کامیاب رہی۔ دراصل شام کے شمالی اور مشرقی سرحدی علاقوں میں ترک امریکی مداخلت 2021 میں بھی جاری رہی۔ امریکہ سے منسلک کرد ملیشیا واشنگٹن کی حمایت سے شام کے توانائی کے وسائل پر قابض رہی، تاہم مقبوضہ علاقوں میں شہریوں اور عسکریت پسندوں کے درمیان متعدد جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔2021 میں شام کا ایک اہم ترین واقعہ خارجہ پالیسی کے میدان میں تھا۔ جن ممالک نے پچھلی دہائی میں شام پر سب سے زیادہ دباؤ ڈالا ہے اور یہاں تک کہ دہشت گرد گروہوں کی حمایت کی ہے، وہ دمشق کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ ان ممالک میں متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد کا دمشق کا دورہ بھی شامل ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر اقتصادیات نے اپنے شامی ہم منصب سے بھی ملاقات کی اور متعلقہ شعبوں میں اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ شام اور عراق نے تعمیرات، رہائش، سرمایہ کاری، تعلیم اور سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں اقتصادی تعاون کی 8 یادداشتوں پر دستخط کر کے اقتصادی تعاون کے افق کو وسعت دی۔ شام، اردن، مصر اور لبنان کے تیل اور توانائی کے وزراء نے بھی 8 اگست کو اردن کے دارالحکومت عمان میں ہونے والے اجلاس میں مصر سے لبنان کو گیس کی فراہمی کے لیے ایک روڈ میپ پر اتفاق کیا۔ دمشق میں شام لبنان مذاکرات کے دوران شام نے لبنان کی جانب سے مصری گیس اور اردنی بجلی کی شامی سرزمین سے منتقلی میں مدد کرنے کی درخواست پر اتفاق کیا۔ شام اور اردن کی سرحدیں تجارت کے لیے مکمل طور پر کھول دی گئیں۔ علاوہ ازیں بیروت میں امریکی سفیر ڈوروتھی زیا نے لبنانی حکام کو بتایا کہ امریکی حکومت نے اردن سے لبنان کو بجلی درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی حکومت کی طرف سے یہ نقطہ نظر، جس کا مقصد ایران سے لبنان کو ایندھن کی برآمد کا روکنا تھا، دمشق کے لیے ایک بڑی فتح تھی، کیونکہ یہ عملاً سیزر لا قیصر کے قانون کی خلاف ورزی تھی۔ شام کے سیاسی تجزیہ کار جمعہ العیسیٰ نے کہا کہ ہمیں لبنان کو اردن اور مصر سے شام کے راستے گیس اور بجلی کی منتقلی کی اجازت دینے کے لیے بین الاقوامی اور علاقائی معاہدے کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ فیصلہ بذات خود قیصر کے قانون کی خلاف ورزی ہے اور حکومت شام کی بتدریج فتوحات کی منظوری پر مہر تصدیق ہے۔ یہ اجازت در حقیقت مزاحمت کے بلاک کی فتح اور امریکی شکست کا اعتراف ہے، اور یقیناً اس ناکامی کی جڑ اسلامی جمہوری ایران کی جانب سے لبنان کی مدد کے لیے شام کے راستے ایندھن کی منتقلی ہے۔ ایران کا یہ اقدام مصر اور اردن سے لبنان بجلی کی منتقلی کے لیے ایک عملی نمونہ ثابت ہوا۔ تازہ ترین واقعے میں بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے 30 دسمبر 2021 کو ایک حکم نامہ جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے واحد مبارک سیار کو شام میں بحرین کے سفارتی مشن کا سربراہ اور غیر معمولی اور مکمل اختیار دے کر دمشق میں سفیر مقرر کیا ہے۔ بحرین کے بادشاہ کے اس اقدام سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بشار اسد کے مخالف ایک ایک کر کے شام سے اپنے تعلقات بحال کر رہے ہیں۔ سامن، اسی کے ساتھ ہی پروگرام افکار و نظریات کے وقت وہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔